جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عزوجل. آج مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ حج قرآن اندازیاں ہو گئیں اور خوش نصیب عاشقان رسول کے نام بھی آ گئے کہ کون کون اس سال حج کی سعادت پائے گا، لیکن جن کے نام نکل چکے اور جن کو کنفرم ہو چکا کہ زندگی رہی تو اس سال حج کی سعادت حاصل ہوگی، ان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ حج میں نام تو آ گیا تو اب بس انتظار کرتے رہیں گے، گورنمنٹ کے پروسیس ہوتے رہیں گے، یا کچھ ان کو شرعی حوالے سے بھی معاملات کی ابتدا کرنی چاہیے، یا آخر میں جا کر کچھ کریں گے، کچھ پریکٹس کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کچھ ہدایات آپ ارشاد فرمانے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جو پہلے جا چکے ہوتے ہیں کہ بھائی چپل جو ہے وہ ایسی لے لینا کہ جو پاؤں کو کاٹے نا، اور اس کو پہن کے چل لینا تھوڑا سا تاکہ وہاں پہ چلنے میں مشکل نہ ہو، اور چلنے کی عادت بنا لینا کہ وہاں پہ طواف میں چلنا پڑے گا، سعی میں چلنا پڑے گا، اور جب آپ عرفات جائیں گے، منا جائیں گے تو وہاں پہ بھی بعض مقامات پہ زیادہ چلنا پڑے گا آپ کو، تو اپنی عادت بنا لینا چلنے کی تاکہ وہاں پہ آسانی رہے. تو یہ اچھا مشورہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہاں جا کر آسانی رہتی ہے، اور خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ مشورہ اچھا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح ان امور کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اسی طرح جو حج کے باطنی آداب ہیں وہ اور وہاں کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اس حوالے سے بھی مشورے لینے چاہیے، اور جن کو یہ چیزیں آتی ہیں ان کو اچھے مشورے دینے چاہیے. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ویسے تو آپ کا معمول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کا تھا، لیکن آپ نے چونکہ جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں اعتدال ہے کہ ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس بات کا معلوم ہو جائے کہ اس میں عبادت کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے اور لوگ اس میں عبادت کا اہتمام کریں. اب ہمارے اسلاف یہ رجب کے مہینے سے ہی ان چیزوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے مختلف اچھے اچھے اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شابان کا مہینہ آب پاشی کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. تو کیونکہ بندہ جب رجب سے عادت بنانا شروع کرے گا تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت بندہ اب عبادت کا عادی ہو چکا ہوگا، یعنی وہ خوب اچھی طریقے سے عبادت کرے گا. تو اسی طرح بندہ جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو وہاں پر عمومی طور پر لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، اور اس میں وہ عبادت کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ عبادت کی عادت نہیں ہوتی، قرآن پاک پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو اپنے ہوٹل کے اندر بہت سارا وقت سو کے گزار دیتی ہے, بہت بڑی تعداد شاپنگ مالز کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ خریداری کے اندر گزار دیتی ہے, اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارتی ہے. تو وہ اپنی عادت بنا لے کہ مجھے روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے, نوافل پڑھنے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب حج کے لیے پہنچیں گے تو ایک عادت بن چکی ہوگی قرآن پاک پڑھنے کی, نفلی عبادت کرنے کی. تو اس چیز کا اہتمام کر کے وہ یہاں سے جانا شروع کرے کہ ابھی سے ان چیزوں کی عادت بنے, جس طرح پیدل چلنے کی عادت بنا رہا ہے, چپل پہن کے چل رہا ہے تاکہ رواں وہ چپل ہو جائے, تو اسی طرح عبادت کی بھی عادت بنائے تاکہ وہاں پہنچ کے عبادت کرنے میں اس کو آسانی رہے. اسلاف یہ ذکر کرتے ہیں بزرگان دین کے جو مکہ مکرمہ آتے, یعنی اس زمانے کے اندر سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا, بزرگوں کا, صحابہ اکرام علی مردوان, کیونکہ وہ اسلاف کہیں گے تو اس سے مراد صحابہ اکرام علی مردوان ہی ہوتے ہیں. ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ مکہ مکرمہ آتے تو بغیر قرآن پاک ختم کیے اس سے باہر نہیں نکلتے تھے, کہ ایک قرآن پاک تو کم از کم مکہ مکرمہ میں یہ ختم ہو ہی جائے. تو اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر قرآن پاک ختم کرنے میں یہ آسانی رہے گی. نمبر ایک یہ. دوسرا یہ کہ جو ضروری مسائل ہیں اس کے بارے میں ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں, مثلا رفیق الحرمین ہے اس کا مطالعہ شروع کر دیں تاکہ آپ کو بنیادی باتیں یہ یاد ہوتی رہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت نے جو حج کا طریقہ بیان کیا یا مدنی چینل پر مختلف اوقات میں جو حج کے طریقے بیان کیے گئے ہیں ان کے جو جو سلسلے آپ کو میسر ہیں ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا علم بھی حاصل ہو. اسی طرح اپنا ذوق بڑھانے کے لیے نعتوں کو سنا کریں, ویسے بھی سنا کریں اور اب تو اور سننا شروع کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عاشقان رسول کی 130 حکایات اس کا مطالعہ بھی کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا باذوق حج ادا ہوگا, اچھے انداز میں حج ادا.
انشاءاللہ عاشقان رسول کی 130 حکایات, یہ میرے اہل سنت رحمت برکاتہم علیہ کا کتاب ہے, بہت ہی پیاری کتاب ہے. مکہ مدینے کی باتیں ہیں, واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ عاشقان رسول بزرگان دین جب ان مقامات پر حاضر ہوتے تو کیا انداز ہوتا تھا, ان کی محبت کا کیا انداز ہوتا تھا, عشق رسول کا کیا انداز ہوتا تھا. بہت ہی پیاری کتاب ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. اور صرف وہ نہیں کہ جو حج پر جا رہے ہیں یا عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہر عاشق رسول کو, ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے. جتنی بھی ہم کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کم و بیش یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ موجود ہوتی ہیں, المدینہ لائبریری سافٹ ویئر ہے اس میں موجود ہوتی ہیں, اور مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے اس پر آپ جو ہے وہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں. جو اپلیکیشنز کے ذریعے جو بکس ملتی ہیں وہ فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو کوشش فرما کر آپ یہ ساری چیزیں کریں. حضور اگر کوئی یہ سوچے, دو ہے نا, ایک تو ہے کہ عبادت کی عادت بنانا, ابھی تو ٹائم ہے بہت ہے کیونکہ ذی‌الحجہ میں ہم نے جانا ہے جب بھی جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھئی مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, لوگ جو کر رہے ہوں گے میں وہی کرتا رہوں گا, دیکھ لوں گا, اس وقت پوچھ لوں گا, یا ہمارے کاروان والے یا ہمارے ادارے والے اس وقت جب تربیت کریں گے اس میں آ جائے گا. تو ابھی اتنی جلدی کیا پڑی ہے, تو یہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے اور کرنے پر یہ مائل کرے کسی کو اس طرح, اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں رمضان سے جو ابتدا کرنا عبادت کی تو رمضان کے اپنے فضائل ہیں,
ٹھیک ہے,
اور اس کے لیے میں نے عرض کیا نا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رجب سے شروع ہو جاتے تھے, زیادتی کرتے تھے تاکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو ان چیزوں کے اندر. اور جہاں تک رہا کہ میں فلاں وقت سے سیکھنا شروع کر لوں گا, فلاں وقت سے یاد کرنا شروع کر دوں گا, تو ایسے افراد کبھی بھی جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے, وہ وقت بالکل سر پہ پہنچ جائے گا اور ان کے یہی سلسلے چلتے رہیں گے کہ اس وقت سے میں شروع کر دوں, اس وقت سے میں شروع کر دوں, امید پہ چلتے رہیں گے. اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے, جس کو شوق ہوتا ہے, وہ ابھی سے شروع کر دے گا,
ٹھیک ہے,
ابھی سے شروع کرے گا تو اس کا ذوق ختم ہی نہیں ہوگا, یہاں تک کہ حج کا موقع آئے گا تو اس کا ذوق بڑھا ہوا ہوگا. تو ان چیزوں کو ٹالنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ اچھی نیت کریں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں, عبادت میں صحیح طریقے سے عبادت ادا کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں, تو جب اس میں نیکی موجود ہے تو نیکی کا حسن ہی یہ ہے کہ اس کو جلدی کر لیا جائے. تو فوری طور پر ان چیزوں کے در پہ بندے کو ہونا چاہیے, پڑھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اس کے فوائد حاصل ہوں گے, ورنہ کل پرسوں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. ठीक है, अल्लाह ताला उनको सादत अता फरमाए। रफीकुल हरमैन मेरे अहले सुन्नत अमर बरकातुल आलिया की किताब है, हज और उमरा का तरीका तफसील के साथ बड़े आसान अंदाज में उर्दू जबान में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौजूद है। रफीकुल हरमैन इस किताब को आप हासिल कर लीजिए, इसको पढ़ना शुरू कीजिए। हज और उमरा का तरीका ये मोबाइल एप्लीकेशन है, दावत इस्लामी की मजलिस आईटी की तरफ से इसको बनाया गया है। इसमें बड़े अच्छे अंदाज से हज उमरा का तरीका एनिमेटेड तरीके से भी और दीगर अंदाज से भी बयान किया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हज उमरा का तरीका जब आप लिखेंगे प्ले स्टोर वगैरह पर जो जिसमें आईटी डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी ये अल्फाज होंगे तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो इंशाल्लाह सही दुरुस्त और अच्छे अंदाज से आप मसाइल सीखने में कामयाब हो जाएंगे। या दावत इस्लामी एप्स लिखेंगे तो जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन दावत इस्लामी की मजलिस आईटी ने बनाई है वहां से आप उनको हासिल कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी इन तमाम एप्लीकेशन के लिंक मौजूद है। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं फिर मैसेजेस। जी,
मक्के शरीफ में सही के बाद जो है मरवा के पास कुछ लोग खड़े होते हैं, वो इस तरह तकसीर करते हैं कुछ रियान लेकर, तो क्या इस तरह तकसीर हो जाती है? इरशाद फरमाइए।
जी हुजूर।
जी, असल में देखें अब ये भी एक हज का उम्रे का बिलखसूस एक अहम जो है वो रुकन है और एक यानी उम्रे से निकलने का तरीका ही है कि मर्द जो है वो हलक करवाए या तकसीर करवाए, बेहतर उसके लिए हलक है और औरत के लिए कि तकसीर करवाए।
ठीक है,
तकसीर का मतलब ये होता है कि चौथाई सर के बालों का एक पूरा ये काटना।
ठीक है,
पूरे सर के आप चार हिस्से करें तो उसमें एक हिस्से को लेके उसका एक पूरा, इतने ज्यादा वो बाल नहीं बनते, जो परेशान हो जाते हैं यानी खवातीन जो होती हैं इस्लामी बहनें वो परेशान होती हैं, ये अगर कोई काट लेता है तो इससे वो उमरे के एहराम से तो निकल जाएगा। ये है तकसीर करना। लेकिन तकसीर का मतलब ये होता है कि चौथाई सर के एक पूरे को काटना होता है,
पूरे जितने बाल
लेने चाहिए, पूरे जितने बाल लेके जैसे मिसाल के तौर पे चार हिस्से किए और उसके एक हिस्से को बाल जो लिपेटा और उस हिस्से को इसने काट लिए सर के दाढ़ी के सर के, तो लेकिन अब वो जो मरवा पर खड़े होकर काट रहे होते हैं वो तो लोगों के उम्रों के हवाले से दम पर दम लोगों पर लाजिम कर रहे होते हैं, वो एक कटिया मारते हैं, दूसरा कटिया मारते हैं, तीसरा कटिया मारते हैं, छोटी छोटी कैंची, वो चार पांच कट मारेंगे और चूंकि वो मरवा पे खड़े हुए हैं तो लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़े अल्लामा फहामा होंगे और उनको सब मालूम होगा यहाँ खड़े होकर सही कर रहे होंगे, तो नतीजा ये निकलता है कि वो लोग जो है वो एहराम की जो पाबंदियां होती हैं उससे निकलते नहीं है या निकल भी जाते हैं दम बिराल उनके ऊपर बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त तरीकेकार नहीं है। जो मुशाहदा है जो देखा गया है जिस तरीके से वो काट रहे होते हैं हरगिज लोग उससे एहराम उससे जो है वो तकसीर नहीं होती।
ठीक
है, लिहाजा आप इसको सीख के जाए और या तो अगर आपको खुद हलक करना आता है मर्द को तो वो खुद ही हलक करे, और नहीं करना आता तो इतना खर्चा किया तो थोड़ा सा खर्चा करके बाहर निकल के बहुत सारे वहां पर सैलून मौजूद हैं, लोग वहां पे फिर रहे होते हैं ले लेके चले जाते हैं, तो 5-10 रियाल आप इसमें भी खर्च कर लें।
ठीक है, और ये करना चाहिए और हल्क का सवाब भी ज्यादा ही होगा।
जी बिल्कुल, तो तीन दफा उसके लिए रहमत की दुआ की है।
हल्क ही करें, और कई लोग ऐसे हैं अगरचे शरण भी दुरुस्त है जायज भी है कि खुद हल करने की कोशिश करते हैं, उसमें बार दफा नुकसान होने का अंदेशा होता है, टक लग जाता है या सही तरीके से हल्क हो नहीं पाता, तो हम हज पर उमरे पर जब जाते हैं तो बहुत सारे रियाल बहुत सारी रकम हम मुख्तलिफ कामों में खर्च कर रहे होते हैं जिनका मनासिक से हज और उमरा के जो अरकान है उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, हजारों रुपया उस पर हम लगा देते हैं, जबकि 5-10 रियाल के जिस काम के लिए हम गए थे हज और उमरा उसके एहराम से निकलने के लिए जो खर्च आता है आम दिनों में 5 रियाल और खास दिनों में 10 रियाल 12 रियाल में 15 रियाल में ये काम हो जाता है तो उस पर हम नहीं लगाते, उस पर हमें आकर आता है कि भाई ये रकम भी जो ना बच जानी चाहिए, तो इस पर हमें गौर करना चाहिए और जो बेहतर से बेहतर तरीका है जो अच्छे अंदाज से हो सके वो हम कर लें। अच्छा हुजूर, इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक शख्स ने उमरा कर लिया, उसने हल कर लिया, अब बाद में जाता है सैलून वगैरह पर तो वहां मशीन फेरी जा रही होती है गंजे सर के ऊपर, तो वो हल कहलाएगा या वो नहीं कहलाएगा?
असल में हलक ही करवाए,
हलक से मुराद
फिरवाए।
ठीक है,
क्योंकि अब बाल नहीं है और मशीन जो है वो उस तरह के कायम मुकाम
वो काट रही होती है,
काट रही होती है, तो इसलिए हलक ही करवाए यानी उस तरह फिरवाए।
ठीक है, तो ये तवज्जो रहना चाहिए कि हमेशा उस तरह ही जो है सर पर फिरना चाहिए, तो वही आपके लिए दुरुस्त होगा। सवाल हमसे पूछा गया, पहला मैसेज आया था कि औरत मर्दाना और मर्द अगर जनाना कपड़े पहनते हैं तो इनके लिए क्या हुक्म है अगर कोई पहने तो?
जी, इस पर तो हदीस पाक में लानत आई है कि जो मर्दाना صورت عورت بناتی ہے یا عورت مرد جو ہے وہ زنانہ صورت بناتا ہے، وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے، تو اس کے اوپر تو لعنت کی گئی ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو مردانہ چپل پہنتے ہوئے دیکھا، جس نے مردانہ تھا اس کی چپل پہنی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. تو اس لیے اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ایسے کپڑے کے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ مرد پہنے، یا جو کپڑے مرد کے ساتھ خاص ہیں وہ عورت پہنے.
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے.
سہیل سر، یہ کویت سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آدمی مدرسہ مدینہ میں داخلہ لیتا ہے یا ادھر کلاس شروع کرتا ہے، تو وہ سارے دن میں آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے یا 41 منٹ کی، تو کیا اس سے زمانہ کوشش گنا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو ابھی 2-3-4 ماہ میں بھی آدمی متنی قاعدہ پڑھتا ہے، پھر آ کے قرآن پاک کی تلاوت سیکھتا ہے، تو اتنی دیر میں جو نماز وغیرہ پڑھنے کا حکم ہے ان کے بارے میں کیا آئے گا؟ یہ زمانہ کوشش اسے گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ تو پھر اس کی نماز کا
ان کا اگر سوال میں جو یہ پوچھ رہے ہیں وہ بھی وضاحت ہو جائے کہ کوشش زمانہ کوشش ہوتا ہے.
دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ جس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، کہ جس کے ذریعے سے اس کا قرآن پاک ٹھیک ہو اور اس کی نماز ٹھیک ہو سکے.
صحیح قرآن پاک نہیں،
صحیح قرآن پاک نہیں پڑھتا، یعنی الفاظ تبدیل کر دیتا ہے وہ، کہ سین کو شین، شین کو سین پڑھ رہا ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ میں غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک کرنا بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے. اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، جو اس کے ضروری کام ہے، ہوائج ہے، اس سے فارغ ہو کر کمانے وغیرہ سے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ٹھیک کرے، دن رات اس کے اندر کوشش کرے کہ اپنے ان تلفظ کو درست کرے. تو اب جو بندہ اس طرح کا ہے کہ اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو فقط یہ آدھا پونا گھنٹہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن رات کوشش کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا. اور جب تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا، اگر وہ کوشش کر رہا ہے جس زمانے کے اندر، تو اس زمانے میں تو جو اپنی نمازیں وہ پڑھ رہا ہے وہ ہو جائیں گے، اور جہاں اس کو میسر ہوگا کہ وہ کسی صحیح قرآت والے امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، تو پھر تو اس پر لازم ہوگا کہ اسی کے پیچھے وہ پڑھے گا، اور باقی اپنی قرآت کو وہ درست کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. جب تک کوشش کرتا رہے گا اس وقت تک اس کی نماز یہ ہو جائے گی، یہ معاف رکھا گیا ہے. اب رہا یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو جس میں آدھا پونا گھنٹہ دے رہے ہیں، تو دیکھیں ہر ایک کے تلفظ ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے لیے اس کو گھنٹوں لگانے پڑے روزانہ کے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے وہ اگر معمولی ہیں تو وہ ایک نشست کے اندر بھی اتنے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے.
ٹھیک،
اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ قاعدہ تو آپ پڑھیں، جو مدنی قاعدہ ہے وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ پڑھیں، لیکن نماز کے اندر جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو پہلے ٹھیک کر لیں. یعنی جو اسلامی بھائی پڑھا رہے ہیں، مدرس ہیں، ان سے آپ سورت الفاتحہ ٹھیک کر لیں پڑھ کے، اسی طرح ایک سورت جو ہے وہ آپ ٹھیک کر لیں، تاکہ آپ نمازوں کے اندر اسے پڑھ سکیں اور باقی آپ اپنے تلفظ کو ٹھیک کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کا قاعدہ وغیرہ مکمل ہو جائے. تو اب یہ ضروری نہیں کہ پورا قاعدہ پڑھ کر ہی آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو ٹھیک کریں گی، کیونکہ اس میں بہت سارے قواعد ایسے ہوتے ہیں جو قانون لکھے ہوئے ہیں، وہ ہیں کہ جو بعض وہ ہیں کہ جو حسن قراءت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اگر وہ نہیں بھی ہوں گے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، تلاوت آپ کی مانی جائے گی اور تلاوت پر ثواب بھی ملے گا، لیکن وہی کہ وہ تلاوت کے حسن میں سے ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے، چھوڑنا ان کو بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ جب تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں تو پہلے اپنے تلفظ کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنا قرآن پاک ٹھیک کر لیں، اسی طرح اپنی التحیات کو آپ درست کر لیں، اور وہ آپ قرآن نماز میں پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا
ان میں فرق ہو جائے، جو الفاظ کا فرق ہے،
الفاظ کا فرق بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ الفاظ نکلتا ہی نہیں ہے زبان سے. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے.
اچھا، کوئی بالکل ہی نہیں آتا ہے، اس کو آتا ہی نہیں قرآن پاک، اور یہ کرتا ہے کہ وہ 40 منٹ کے مدرسے میں جاتا ہے اور سبق لے لیتا ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے،
ایسا تو نہیں نا کہ اس کو مکمل کلاس میں داخلہ لینا پڑے گا.
دیکھیے، یہ ہے نا کہ دیکھیں جو چیز سیکھنے کی پہلے اسے سیکھ لے.
ٹھیک ہے،
قاعدہ شرط نہیں ہے کہ مدنی قاعدہ یا کوئی اور قاعدہ اس کے ذریعے سے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اصل یہ ہے کہ جو چیز پڑھنے کی ہے اسے ٹھیک کر لے. سورہ فاتحہ کو ٹھیک کر لیا، سورہ اخلاص کو ٹھیک کر لیا، اس پر پہلے توجہ دے، یہ ٹھیک ہو جائے.
میں مدرسین کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ان کے پاس کوئی آئے تو اب اس کو وہ قاعدے پہ لگا کے رکھیں، تو اس سے پہلے
یہ چیز ٹھیک کر
اس کی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر وغیرہ.
اب یہ چیز جو ہے نا، جیسے پہلی تختی ہے، یہ چیز معاون ہے.
ٹھیک ہے،
کہ اس کو سکھائیں گے تو اس کے ذریعے سے سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ پہلے اس کو تختی کے ذریعے ٹھیک کروانا پڑے گا, اس کا شین ہی نہیں نکلتا, اس کو نکالنا پڑے گا, پھر جا کے سورہ فاتحہ کے اندر آپ اس کو پڑھا سکیں گے. تو جہاں ایسی صورت ہو تو پہلے وہاں پہ ٹھیک کروائیں, پھر سورہ فاتحہ کے اندر اس کو ٹھیک کروائیں. لیکن بہت ساری بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہوگی کہ جن کو براہ راست اگر سورہ فاتحہ بھی ٹھیک کروائیں گے تو وہ ہو جائے,
سمجھا دیں گے کہ آپ نے ہاں کیسے
نکالنا ہے, بار بار پڑھائیں گے, بار بار پڑھائیں گے تو انشاءاللہ
ٹھیک ہے. تو یہ مدرسین جو ہیں ہمارے جہاں بھی کوئی قاری صاحب ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اس کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھاتے ہیں, تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ اتنی قراءت, اتنا قرآن پاک کہ جس سے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہو جائے. جیسے عموماً لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, سورہ کوثر پڑھتے ہیں, یا کچھ ایک دو اور صورتیں یاد ہوتی ہیں, تو ان کو ان کا تلفظ درست کروا دیں کہ آپ کو ہا ایسے نکالنی ہے, سین ایسے نکالنا ہے, تاکہ وہ نماز پڑھے تو نماز ٹھیک ہو, پھر ساتھ ساتھ قاعدہ بھی چلتا رہے, دیگر قرآن پاک کی آیات اور صورتیں بھی وہ سیکھتا رہے گا, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میں نے ایک مطلب پوچھا تھا کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے, اب جگہ نہیں ہے تو وہاں بیوی کی قبر ہے, لوگوں نے کہا کہ بیوی کی قبر جو ہے وہ کھود کے اور ہڈی ایک سائڈ پہ کر کے اور شوہر کو اس میں دفنا دیا جائے, اس کا کرنا کیسا ہے؟
ایک جملہ اور بھی بولا جاتا ہے کہ جو سنا ہوا ہے کہ 70 مردے اٹھیں گے نا قیامت کے دن, جب 70 اٹھنے ہیں تو ڈالیں گے تو اٹھیں گے نا, تو لہذا ڈالو, یہ الفاظ بھی اب کہے جاتے ہیں.
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ قبر جب بند ہو گئی, بند کر دیا گیا, تو اب اس میں جب تک حق العبد کا تعلق نہیں بنتا اس وقت تک اس کو کھول نہیں سکتے. حق العبد کا تعلق مثلا کسی کی زمین تھی اس میں دفن کر دیا بغیر اس کی اجازت کے, تو اب وہاں سے اس کو نکالا جائے گا
اگر وہ کہتا ہے تو.
ہاں وہ کہتا ہے تو اب اس صورت میں وہاں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے, ورنہ فقط ایسے ہی قبر کو کھود لینا یہ تو حرام ہے کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے اور آپ اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو مطلق ہے. اب رہا یہ کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے تو بیوی کی قبر کھود کے اس کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے دفنا دیے, یہ بھی حرام ہے, بہت سخت جرم ہے. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے, بعض مقامات تو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں واقعی کوئی ایسی جگہ ہے کہ قبرستان کی جگہ نہیں ہوتی, وہاں مجبوری کی صورتیں الگ ہوتی ہیں, وہاں کوئی اور بندوبست کرنا ہوتا ہے, حکومت سے گزارش کی جائے, وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس سے گزارش کی جائے کہ بھائی آپ جگہ اس کے لیے اور مقرر کر دیں. عمومی طور پر ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ قریب کے قبرستان میں دفنانا ہے تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے, یعنی ویسے ہی کم جاتے ہیں, بڑی راتوں میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی آسانی رہے. دوسرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اپنے عزیز و اقریبا کے پاس دفنایا جائے, یہ اچھا فعل ہے عزیز و اقریبا کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس دفنانا, لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جو ہے وہ قبر کھود کے دوسرے کو دفنا دیں. عمومی طور پر دور کے جو قبرستان ہوتے ہیں ان میں جگہ ہوتی ہیں, جیسے باب المدینہ ہی کی بات کریں تو بعض مقامات ہیں
جگہ
موجود ہیں, بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے دفنایا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بڑی رات کو 10 محرم کو یا جو ہے وہ شابان کی 15ویں رات کو بہت دور جانا پڑے گا,
یا ادھر بھی جانا پڑے گا ادھر بھی جانا پڑے گا,
تو یہ مشکل ہو جائے گی, اس لیے یہیں دفنا دو. تو یہ بالکل غلط طریقے کار ہے, ایسا ہرگز نہ کریں. جگہ موجود ہوتی ہیں, آپ انہیں جگہوں میں جا کے جو دفنانا ہے وہ سنت ادا کریں, فرض کفایہ اس کو ادا کریں. دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ 70 مردوں کے نکلنے والی بات, دیکھیں کئی دفعہ اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اب تک تو ہماری نظر سے ایسی کوئی روایت گزری نہیں, تلاش کے باوجود ہمیں تو نہیں ملی
الفاظ
کہ کہیں پہ ایسا لکھا ہوا ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک ہی قبر کے 70 مردے نکالے جائیں گے, ایسا ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. اور بالفرض ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک قبر کے اندر 70 مردے ڈالیں,
پر تو لازم نہیں
ہے. یعنی اب وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی انہی کے اندر ڈال دیں, پھر ان کے پوتوں کا انتقال ہوتا ہے تو اسی میں ڈال دیں, 70 ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ ایک ساتھ نکلے, تو یہ تھوڑی جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے. اول تو ایسی کوئی روایت ہمیں تو نہیں ملی, ہم نے جن سے پوچھی ان میں سے کسی کو نہیں ملی, تراش کے باوجود نہیں ملی. دوسری بات اگر ہوتی بھی بالفرض ایسی روایت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مقام پر قبر کے نشانات مٹ چکے, پتہ ہی نہ چلا کہ یہاں پہ قبر موجود ہے, اب اس کے اندر کسی دوسرے کو آ کے دفنا دیا تو دو اس طرح سے جمع ہو گئے, تو پھر قیامت کے دن ایسے کوئی 70 مردے نکل آئے تو ایسی روایت کا یہ معنی بنے گا, لیکن اول تو ایسی روایت ہے نہیں, اور جب تک ہو نہ تو اس طرح کی باتیں ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور ہوتا ہے جس میں ایک تو نا قبرستان قریب ہے لیکن بعض ہوتا ہے وصیت, क्योंकि मुझे तो ना फलां के साथ ही दफनाना, मुझे फलां के कदमों में दफनाना है, उसके करीब दफनाना, और उस चक्कर में फिर जगह नहीं होती तो वो उसी की कब्र में दफनाने की कोशिश की जाती है। तो ये वसीयत की जा सकती है कि मुझे फलां जगह दफनाना?
नहीं, वसीयत तो की जा सकती है कि नेक लोगों के कुर्ब के अंदर, जवार के अंदर दफनाया जाए, या बकी शरीफ का मौका मिल जाए तो वहां दफनाया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है,
ये जायज है। लेकिन जाहिर है कि उसी सूरत में जायज होगा ना कि जबकि शरई एतबार से वहाँ इजाजत बनती हो कि वहाँ जगह मौजूद है और किसी की जाती नहीं है। अब जाती जगह है वहाँ पे, वो कहता है कि नहीं इस जगह पे ही मुझे दफनाया जाए, तो इसकी थोड़ी इजाजत होगी। हाँ, वो कहता है कि ठीक है मेरी तरफ से इजाजत है, यहाँ दफना दे तो दफना दे, या वहाँ पे जगह भी मौजूद होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वसीयत की वजह से किसी मुसलमान की कब्र के अंदर उसको खोद के दफना दिया जाए।
ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। एक मैसेज शामिल करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कि इबादत में ज़ौक बढ़ाने और फजूलियात की आदत को छोड़ने में कैसे मदद दी जाए, क्या किया जाए कि इन चीजों के अंदर हम कामयाब हो जाए?
तो ऐसे काम करें कि फजूलियात का मौका ही ना मिले, तो करने वाले कामों में लग जाए तो ना करने वाले कामों का वक्त ही नहीं मिलेगा। अब आप सोशल मीडिया हर वक्त खोले रखें और आप कहें कि जी मैं चाहता हूँ कि इबादत के अंदर मशगूल रहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी नजासत बर्तन के अंदर पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर पानी डालते रहें कि बर्तन पाक कर लूं, तो ऐसे पाक होगा नहीं जब तक आप नजासत को बाहर नहीं निकालेंगे। तो आप वो काम कि जो फजूलियात वाले हैं उनको तर्क करें और उन कामों की तरफ अपना ध्यान लेकर आए कि जो करने वाले काम हैं। तो आप फजूलियात को छोड़ते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह करने वाले कामों में लगते चले जाएंगे। तो इबादत का जोक बढ़ाने के लिए आप जो इबादत के फजाइल है, मिसाल के तौर पर जन्नत में ले जाने वाले अमाल किताब है जो अल-मदीनतुल इल्मिया ने तर्जमा किया है और उसका मकतबतुल मदीना से वो शाये भी हुई है, तो उसका आप मुताला करें। जब आप उसमें इबादत के सवाबात पढ़ेंगे तो आपका दिल उसकी तरफ माइल होगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह इसी तरह लोगों को इबादत की दावत दी है, जन्नत का तस्किरा करके, मगफरत का तस्किरा करके, अपनी रजा का तस्किरा करके। तो ये पढ़ें, इसी तरह जहन्नम में ले जाने वाले आमाल किताब पढ़ें ताकि गुनाहों से बच सकेंगे, तो फिर इबादत का ये जोक बनेगा। फिर ये कि अच्छे माहौल से वाबस्ता रहें, अच्छे इस्लामी भाइयों से दोस्ती रखें, उनका कुर्ब हासिल करें, तो इंशाल्लाह तबारक मतलब इन चीजों के अंदर दिल लगता रहे।
इंशाल्लाह मदनी माहौल में आएंगे, इबादत गुजारों की सोहबत हासिल करेंगे तो इबादत का शौक भी हासिल होगा। एक मैसेज में सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर एनुअल एग्जाम्स करीब हो, ये एनुअल एग्जाम्स हो रहे हो, इम्तिहानात हो रहे हो, रोजा भी हो, तो क्या रोजा कजा किया जा सकता है रोजों के अंदर, रमजान शरीफ के अंदर?
हरगिज नहीं किया जा सकता।
ठीक
है, रमजान के रोजे इस तरह छोड़ने की इजाजत नहीं है।
ठीक है,
अगर आपका इम्तिहान कजा हो जाता है तो इम्तिहान भले कजा हो जाए, लेकिन रोजा कजा करने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। रोजा छोड़ेंगे तो उसकी कजा तो अलग है, लेकिन साथ ही साथ सख्त गुनाहगार भी होंगे, इससे तौबा भी करना होगी, और इस तरह रोजा छोड़ने की इजाजत ये शरअन नहीं है।
ठीक है जी, एक कॉल चला दीजिए।
मैं मुर्शिद नासिर आवाज कर रहा हूँ। अगर बिलाल अजान वाला वाकया सच्चा है, उसके बारे में इरशाद फरमा दे, जिसमें अजान ने दी थी तो सूरज नहीं निकला था।
जी, अजान वाला वाकया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने
ये बास किताबों के अंदर जिक्र कर दिया गया है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है,
असल में इसकी बुनियाद इस वाकये की बुनियाद इस पे रखी गई कि सुबह इसलिए नहीं हुई कि आपकी जबान जो है उसमें तोतलाहट थी और आपका शीन नहीं निकलता था, वो सीन निकलता था, तो इसलिए फिर बाजों ने मजाक उड़ाया तो आपका दिल दुखा और फिर वो सुबह नहीं हुई। तो ऐसा कोई वाकया नहीं है, इसकी बुनियाद ही गलत है। इसलिए कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से जो ये रिवायत मशहूर है कि इन नसीन बिलाल शीन, के बिलाल का जो सीन है वो शीन है, यानी वो सीन पढ़ेंगे तो शीन है, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। मुहद्दिसीन ने तस्री की है कि ये मनघड़त और मौजू रिवायत है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जो सीरत है उसके हवाले से उलमा ने वाज़े तौर पे लिखा है कि आप इंतहाई खूबसूरत आवाज वाले थे और आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, लहजा बहुत अच्छा था, अल्फाज अच्छे थे, और अजान एक ऐसा काम है कि जिसके जरिए से लोगों को इबादत की तरफ बुलाया जाता है और लोग अजान सुन के इबादत की तरफ माइल होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे अजान के लिए आपको मुकर्रर करते हैं? अगर आपकी जबान ठीक ना होती तो वो तो लोग मजाक उड़ाते, इस्तेहजा करते,
इस्लाम था,
हाँ इस्तेहजा करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आपकी बुलंद आवाज होने की वजह से आपको अजान के लिए मुकर्रर किया था। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि फुलाने मजाक उड़ाया, फुलाने इस्तेहजा किया। آپ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ انتہائی فصیح تھے, اچھی زبان تھی, اچھا لہجہ آپ کا تھا, تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور ایسی روایت کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اگرچہ کہ بعض کتابوں کے اندر اس کو نقل کر دیا گیا ہے.
اچھا ایک اور ہے اذان سے متعلق, نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے اذان دی یا نہیں دی, تو اس میں ایک موقف ہے کہ نہیں دی, اگر دی ہوتی اور سرکار علیہ السلام اذان دے دیتے تو دنیا کی ہر چیز پر لازم ہو جاتا کہ وہ نماز کی طرف آتی, ترند اور پرند اور حجر شجر سب. ایسا ہے کہ
اصل میں بنیاد ہی اس میں غلط ہے. علماء کے یہاں کے تین طرح کے موقف ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اذان نہیں دی, یہ امام سہیلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا موقف ہے, لیکن صحیح موقف جو جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے, اور بعض علماء اس میں توقف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اذان دی یا نہیں دی. صحیح یہ ہے جس پر جمہور علماء ہیں, امام نووی, امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی, سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی, امام زرقانی, ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے بزرگوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے. جب ایک مرتبہ اذان دی ہے تو پھر بنیادی ختم ہو گئی, اب رہا ہی کہ حجر و شجر وغیرہ سب کا آنا, تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی دعوت تھی, یعنی صرف اذان میں تھوڑی, آپ تو تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ آپ تبلیغ کرتے تھے, نماز کا حکم دیتے تھے, اقیم الصلاہ اقیم الصلاہ, یہ تو دن رات جو ہے وہ وہاں پر جاری رہتا تھا, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اذان کی بنیاد پر ایسا ہو جاتا ہو, تو ویسے ہی ہر ایک پر لازم ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. تو بہرحال اذان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے, فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے.
حضور ابھی آج کے سلسلے میں دو یا تین واقعات ہوئے, 70 مردوں والا, اذان بلالی والا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اذان والا, اور یہ لوگوں میں مشہور ہے اور ایک دینی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہے نا, تو اب اور ایک بہت بڑی تعداد اس چیز کے اندر مبتلا ہوتی ہے, اس طرح کے واقعات جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہوتے ہیں, تو کرنا کیا چاہیے, کیا ہمیں کوئی تصدیق کرنی چاہیے, تصدیق لینی چاہیے, سنا سنایا جو ہے وہ جس میں کوئی لاجک بن رہی ہو بظاہر تو اس کو قبول کر لینا چاہیے.
دیکھیں ایک ہے کہ عام واقعہ,
ٹھیک ہے,
جو کسی بزرگ کا ہے اور وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں ہے, تو ایسے واقعات تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں, کشتی کو اترانے والا واقعہ ہے, حضرت نے فرمایا کہ اس میں شریعت کے کوئی خلاف نہیں ہے باتیں کہ اس کو بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے, جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا کہ جب وہ روحیں قبض کر لی تھی تو آپ نے جا کے اسرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ تھپڑ مارا تو آنکھ نکل آئی, تو یہ بالکل خلاف شریعت ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ افضل ہے, کہ وہ فرشتے ہیں, رسول ہیں, فرشتوں کے رسول ہیں وہ, تو ان کی توہین ہے یہ, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کا واقعہ بیان کیا جائے, اور ایسا کوئی واقعہ ہے بھی نہیں, من گھڑت بات ہے یہ. لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی بات ہوگی تو وہاں بلا تحقیق ایسی کوئی بات بیان نہیں کی جا سکتی, جب تک آپ نے کسی مستند عالم دین سے وہ بات نہ سنی ہو یا آپ نے کسی مستند کتاب کے اندر وہ بات نہ پڑھی ہو, یعنی کسی سنی عالم دین نے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرتے وہ, یا مستند کتابیں ہیں جس کے اندر بات اتھینٹک بیان کی جاتی ہے, من گھڑت بات موضوع بات بیان نہیں کی جاتی, تو اس میں سے اگر آپ بیان کرتے ہیں تو بیان کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں, کسی بات کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے, تو پھر اس وقت تک اسے بیان نہ کریں جب تک آپ اس کے بارے میں معلومات کسی مستند عالم دین سے حاصل نہ کر لیں, اتھینٹک عالم دین سے معلومات نہ لیں.
اچھا مستند کتب کہاں سے ملے گی, کیسے پتا چلے گا کہ یہ اتھینٹک ہیں, کیسے؟
علماء اہل سنت جیسے اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتابیں ہیں یا المدینۃ العلمیہ کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ حوالہ جات سے مزین ہوتی ہیں, اس میں حوالے دیے ہوئے ہوتے ہیں, تو عمومی طور پر ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس چیز سے تو مبرہ ہوتی ہیں کہ من گھڑت باتیں اس کے اندر نہ بیان کی جائیں, ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے, تو ایسی باتیں ہو گئیں. ہاں اگر ایسی بات آپ کی نظر میں آتی ہے کہ اس میں بھی موجود ہے تو آپ ان کو بتائیں گے تو وہ اس کی توضیح کر دیں گے, اس کے حوالے سے اگر آپ کی بات ٹھیک ہوگی تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں. ہاں تو غلطی تو ظاہر سی بات ہے کہ کس سے نہیں ہوتی, تو ان کو کہا جاتا ہے تو وہ نکال بھی دیتے ہیں ایسی باتوں کو. تو عمومی طور پر اس کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جو حوالوں سے مزین ہوتی ہیں, بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کس کتاب کے اندر موجود ہے, تو ایسی باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. ایک اور بہرحال کوشش یہ کیا کرے حتی امکان کہ جو دعوت اسلامی کے اتھینٹک ذریعوں سے آپ تک پہنچے, یہ کسی سنی عالم دین, نہیں صرف دعوت اسلامی نہیں مستند کوئی عالم دین ہے ان کے ذریعے سے پہنچے تو اسے بیان کیا.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلا دیجیے.
سوال ہے کہ منگل اور بدھ کو ہمارے پاکستان میں رواج ہے کہ گوج کا ناغہ ہوتا ہے, شرعی اس کا کیا حیثیت ہے, اس کے بارے میں براہ کرم کوئی معلومات بتا دیجیے. اگر اور کسی ہمارے دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی رسالہ یا کسی کتاب میں اس کے بارے میں کوئی شرعی رہنمائی ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی, اس میں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے. آپ ہفتے کے ساتوں دن اور دن میں اگر آپ تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو تینوں ٹائم گوشت کھا سکتے ہیں, شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن گوشت بکتا نہیں ہے نا سر, کھانے کا نہیں,
اگر بکتا نہیں ہے تو اب یہ ہو سکتا ہے. ویسے اس غالباً اس کی کوئی تاریخ بھی موجود ہے لیکن کوئی شرعی تاریخ نہیں ہے کہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ہوتا ہو. چھٹیاں کرتے ہیں, بعض لوگ جمعے کو چھٹی کرتے ہیں, بعض اتوار کو کرتے ہیں, بعض کسی اور دن چھٹی کر دیتے ہیں. پہلے شاید جو سیلون والے ہوتے ہیں ہیئر ڈریسر, وہ شاید پیر کے دن یا کسی اور دن بند رکھا کرتے تھے, اب وہ نہیں رکھتے بند, تو کھلی ہوتی ہیں عام طور پہ, ساتوں دن کھلی ہوتی ہیں. تو اس میں بالکل شرعی اعتبار سے کوئی بات نہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تاریخی اعتبار سے بعض چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں.
اگر آپ کو کوئی معلوم ہے یا آپ اس فیلڈ والوں سے کوئی معلومات لیں وہ ہمیں شیئر کریں تو اس کے حوالے سے کہ وہ تاریخ شرعی اعتبار سے کوئی اس میں قباحت تو نہیں تو وہ رہنمائی کر دی جائے گی. جی, ایک کال چلائیے.
مجھے پوچھنا تھا کہ قبرستان میں جب دفناتے ہیں تو وہ اس کا کہتے ہیں کہ فوراً قبرستان سے نکلنا چاہیے, جلدی وہاں رکنا نہیں چاہیے, رشتوں نے آنا ہوتا ہے اور ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے تب تک وہاں رکنا چاہیے, اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے وہاں پہ.
اس میں دیکھیں, یہ تو ایک مستحب طریقے کار ہے اور بعض صحابہ کرام علی مردوان کی اس حوالے سے وصیتیں بھی موجود ہیں کہ اتنی دیر تک رکیں, کہ کم از کم اتنی دیر تک رکیں کہ ایک اونٹ ذبح کر کے نہر کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے,
زیادہ دیر رکنا چاہیے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی دیر رکا جائے, بلکہ آپ اور زیادہ دیر رک سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو تسبیح کی جا رہی ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسبیح فرمائی قبر کے پاس بیٹھ کے, کہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے تسبت کا سوال کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ سوال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے وہاں سے جانے آنے کا کوئی وہ نہیں فرق پڑتا, اور لوگ عمومی طور پہ جا بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں, تو وہ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی, ان کے چپلوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ مردہ سنتا ہے اور فرشتے بھی پھر اس کے پاس آتے ہیں. تو ہمارا وہاں بیٹھنا جو ہے وہ فرشتوں کے آنے سے مانے نہیں ہے, فرشتے پھر بھی آتے ہیں. تو وہاں آپ بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں, دعا کریں, اس کے لیے ناطے پڑھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ مردے کو پہنچے گا.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلا دیجیے.
محمد شمود رضا افطاری قادر فرحان مدینہ تلوریہ سے عرض کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کے حوالے سے عورت کو چہرہ واضح رکھنے کی اجازت ہے, کھلا رکھنے کی اجازت, تو پھر بھی آپ چہرے پر برقعہ کے حوالے سے کیوں ایسا فرماتے ہیں کہ چہرے پر بھی نقاب ہو جب اسلام نے اجازت دی ہے؟ اس حوالے سے میں نے مفتی صاحب سے عرض کرنا ہے, اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں, موجودہ دور میں یہ بہت ہی سلسلہ چل رہا ہے پردے کے حوالے سے.
دیکھیں, فقہ اکرام نے واضح طور پر اس کی صراحت کی ہے کہ ہمارے دور کے اندر نوجوان عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کہ فتنے کا دور ہے. اور جس دور میں اجازت تھی بھی وہ تھا پاکیزہ دور, اس دور میں تو عورتوں کو مسجد تک میں آنے کی اجازت تھی, لیکن آہستہ آہستہ اسے منع کر دیا گیا کہ زمانے کے اندر جس طرح کے فتنے برپا ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے اس سے منع کر دیا گیا. دوسری بات یہ کہ وہ سادگی یعنی چہرے کی زینت وغیرہ اس پر نہیں ہوا کرتی تھی کہ ٹپ ٹاپ کی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے تو مرد اسے دیکھیں اور فتنے کے اندر مبتلا ہوں. اور ہمارے زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کوئی عورت کرتی نہیں کہ چہرہ بالکل سادہ کر کے وہ باہر نکلی ہو, عمومی طور پہ اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ زینت سے مزین ہوتا ہے. تو بہرحال حکم شرع بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے حالات کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع کر دیا کہ اب یہ مسجد کے اندر نہیں آئیں گی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آیا کرتی تھی, تو مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے, بخاری کے اندر بھی کچھ اس کا حصہ موجود ہے کہ جو خواتین تھیں وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں کہ دیکھیں حضرت عمر نے کیا کیا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کام تھا, جو فیل تھا, اس کی تائید کی اور فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کرتے آج کی عورتوں کا معاملہ تو اسی طرح پابندی لگا دیتے, اسی طرح منع کر دیا جاتا جیسے بنو اسرائیل کی, بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا.
حالانکہ مسجد میں جانے کا معاملہ
ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس دور کا معاملہ ہے جو پاکیزہ دور تھا. لیکن ظاہر ہے کہ زمانے نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی جاتی ہے اسی طرح زمانے کے اندر خرابیاں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آپ کا دور وہ تو جو فتنوں کا دور ہے, جو آزمائشوں کا دور ہے, جس طرح کی خرافات ہمارے یہاں پر رائج ہیں, الامان والحفیظ, تو اس میں یہ کہنا کہ چہرہ کھولنے کی اجازت دی جائے شریعت مطہرہ کی طرف سے, یہ تو فتنوں کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. شریعت مطہرہ ولا تقرب الزنا ایسے کام سے بھی منع کرتی ہے کہ جو بدکاری کے پاس لے جانے والا ہو, یعنی وہ سدے ذرائع باپ کرتی ہے, ایسے کاموں سے روکتی ہے کہ آپ خرابی کی طرف جائیں نہ. شریعت ان چیزوں سے روکتی ہے, خرابی بدکاری تو دور کی بات ہے, آپ وہ کام بھی نہ کریں کہ جو آپ کو بدکاری کے پاس لے جانے والے ہوں, بدکاری تک پہنچانے والے ہوں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اجازت دے دی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں اور ابھی جو خرابیاں ہو رہی ہیں اس سے 100 گنا خرابیاں مزید بڑھ جائیں. تو فقہائے کرام نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اور وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے, ہم سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے, شریعت مطہرہ کو ہم سے اچھی طریقے سے سمجھنے والے تھے, اسی بنیاد پر انہوں نے حکم ارشاد فرمایا کہ نوجوان عورت کو غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور صحابیات کا طریقہ کار بھی یہ تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ چہرہ نہیں چھپاتی تھی, وہ چہرہ چھپاتی تھی. خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا, شہید ہو گئے تھے وہ, اور وہ حضور علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئیں تو نکاب کیا ہوا تھا, چہرہ چھپایا ہوا تھا. تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا, ام خولہ ان کا نام تھا, کہ آپ نے اس وقت بھی پردہ کیا ہوا ہے جبکہ آپ کے بچے شہید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا انتقال ہوا ہے, وہ فوت ہوئے, میری حیا فوت نہیں ہوئی. تو یہ طریقہ کار تھا ان کا, تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم یہاں پہ رعایتیں اس معاملے کے اندر دیتے جائیں اور پتا چلے کہ لوگ جو ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں.
ترقی کیسے کریں گے عورتیں اگر آپ روکیں گے, رکاوٹ لگائیں گے؟ شانہ بشانہ مرد کے تو کیسے ہو رہی,
یعنی شانہ بشانہ
ترقی ہوئی ہے تو عورتیں وہاں پردہ نہیں کرتی, تو آپ نے پردہ کرایا آپ کی ترقی رکی بھی,
یعنی اب یہ دلیل پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بے پردگی کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے. تو کون سا ایسا ملک ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کوئی ملک اس چیز کا دعویٰ نہیں کرے گا. اصل چیز یہ کہ وہ تعلیم کو عام کر کے ان چیزوں کے ذریعے وہ آگے بڑھے ہیں, نہ کہ بے پردگی کر کے بڑھے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہرحال یہ چیزیں تعلیم سے روکنے والی اور ترقی سے روکنے والی چیزیں ہیں, یہ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور وہ ممالک کے جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے, اس کے حوالے سے واضح طور پر جو اب رپورٹس ہیں جو باقاعدہ انہی کی اخبارات وغیرہ کے اندر شائع ہوتی ہیں اور انہی کی طرف سے آتی ہیں, کہ ایک تو وہاں پر عورتوں کو جو پروٹیکشن ہے, جو ان کی حفاظت ہے, وہ سب سے کم ہے. اگرچہ کہ وہ دنیا کے سامنے ان چیزوں کو شو نہیں کرتے, لیکن سب سے زیادہ خطرات, سب سے زیادہ حملے انہی ممالک کے اندر عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں, طرح طرح کے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایک بڑی تعداد ہیں ان میں سے کہ اب وہ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں, یعنی حقیقت کی طرف آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں ہی آتی ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے چائنا کے حوالے سے یہ خبریں چھپی تھیں کہ ان کو عورتوں کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے یہ جو اس طرح کے لباس پہ ان کے بسوں میں چڑھتی ہیں نہ چڑھے, کہ اس سے جو حملے ہوتے ہیں, جنسی حملے, وہ اسی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خبریں آئیں. اسی طرح بعض ممالک ہیں اب ان کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیاں الگ کی جا رہی ہیں, کہ پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن ہوتا تھا تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو مسائل کھڑے ہو رہے تھے اس سے وہ خود پریشان ہوئے. اب آپ بڑے بڑے ممالک ہیں, ان کی فہرست موجود ہے کہ ان میں وہ یونیورسٹیاں کے جو سپریڈ ہیں عورتوں کی الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تعلیم تو الگ الگ پڑھنے سے بھی
ظاہر سی بات ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اصول ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ بے پردگی عام کریں. عورتوں کا چہرہ کھلا ہوگا، عورتیں شانہ بشانہ چلیں گی تو ہی ترقی ہوگی. کہیں پہ بھی آپ کو یہ اصول نہیں ملیں گے. وہ تعلیم، دیانت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا، ٹھیک ہے، خیانت نہ کرنا، کرپشن نہ ہونا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ملک کو ترقی لاتی ہیں. ورنہ تو پھر بے حیائی کے پاکستان میں عام نہیں ہے. بہت سارے مقامات ہیں کس کس طرح سے جو ہے وہ بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ترقی نہیں ہوتی. تو ترقی اس طرح ہوگی کہ آپ بے حیائی عام کر دیں، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ اصل چیز کے اوپر، اصل جو بنیاد ہے اس کے اوپر توجہ دیں.
اور اسلام جو ہے عورت کے کام کاج سے بھی منع نہیں کرتا، شرائط کے ساتھ اس کی ضرورت اجازت دی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہی غلط ہے. عورت کام کاج کرے باہر کے، یہ درست ہی نہیں کہ اسے باہر کے کام کاج کروائے جائیں. یعنی وہ گھر بھی سنبھالے، بچوں کو بھی سنبھالے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر کے کام بھی کرے، تو پھر مرد کا کیا کام؟ بھائی مرد کو اس چیز کا پابند بنایا گیا کہ وہ عورت کے خرچے کو اٹھائے گا، عورت کے معاملات کی وہ نگہبانی کرے گا تاکہ عورت گھر کو سنبھالے گی. عورت کو ڈبل ڈبل ذمہ داری تھوڑی دی جائے گی کہ وہ باہر کا بھی کرے، بچے کو بھی وہ سنبھالے گی، کھانا بھی وہ بنائے گی، یہ نہیں ہے. تو یہ ہر مقام پر ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر فرد کا اپنا کام ہوتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. کسی بھی شعبے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر طرح کا کام کرے گا. آفس کے اندر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بندے کے ذمہ یہ ہوگا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ آگے بڑھ گیا، وہ یہ کام نہیں کرے گا تو میں آگے بڑھ گیا. بھائی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں، آفس میں بھی الگ الگ کام کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح مرد و عورت کے اپنے اپنے کام ہیں. عورت کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. الحمدللہ اہل اسلام کے اندر اب بھی یہی ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جن کی یہ سوچیں بنی ہوئی کہ نہیں عورتوں کو یہ باہر نکلیں گی یا بے حیائی عام ہوگی، یا جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی نے کہہ دیا کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اتنا مائنر سا طبقہ ہے کہ جس کو آپ 1% بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں عمومی طور پر جو اہل اسلام ہیں، دینی لوگ ہیں، بلکہ جو دین سے بہت زیادہ اس کے اندر انوالو بھی نہیں ہے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو عورت کا کام ہے وہ گھر کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، بندہ اس کا جب مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں. کتنے حقوق ان کے بیان کیے گئے ہیں. یہ تو جدید دور کا نتیجہ ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں. آپ باہر ملکوں کے اندر چلے جائیں، طرح طرح کے ان کی تعداد آ رہی ہوتی ہے کہ تیزاب ڈال دیا، وہ ڈال دیا، فلاں ڈال دیا. اگرچہ اس کو یہ عام نہ کرنے دے، ورنہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر تو کس قدر عورتوں کو پروٹیکشن دیا گیا ہے کہ ان کا ہر طریقے سے تحفظ کیا جائے گا. مار پیٹ سے منع کیا گیا، ہر طریقے کی چیز سے منع کیا گیا ہے. ان کے خیال رکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی کیسی احادیث طیبہ موجود ہیں. اس کا بندہ مطالعہ کرتا ہے تو بات واضح ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، سب سے اچھا سلوک میں کرنے والا ہوں. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس پر عمل کریں گے، گھر بھی سکون والا رہے گا، معاشرہ بھی سکون والا رہے گا. ورنہ فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف چل کے کبھی بھی کوئی بندہ چل ہی نہیں سکتا، اور کبھی بھی اس پر بندہ زیادہ عرصے قائم بھی نہیں رہ سکتا. ان کے آپ اسٹڈی کرتے چلے جائیں، آخری دور کے اندر ایسی پریشانی، ایسی مصیبتوں کے اندر ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قانون فطرت کو چیلنج کیا ہوا.
گھر میں نہیں رہ رہے تھے، دنیا میں
بھی نہیں رہتے. تو اس لیے جو فطرت کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. دین اسلام کے جو روشن احکامات ہیں، واضح احکامات ہیں، عافیت والے احکامات ہیں، ان کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
جس پر جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب دامت برکات العالیہ کا جو سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے تک، یہ بہت سارے سلسلے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائیں گے اور مختلف سوشل ذرائع جو ہیں اس سے مل جائیں گے. آپ ان کو سنیے توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، دل و دماغ کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، علماء کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، اور ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے.
یعنی اگر وہ کوئی لوجک بیان بھی کر رہے ہیں تو الحمدللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے. اصل اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم، इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि दावत इस्लामी की मजलिस आईटी ने ही बनाई है, मुफ्ती मोहम्मद कासिम कादरी। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। मुफ्ती साहब के जितने भी सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह इस एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए जाते हैं। तो अंधेरे से उजाले की तरफ ये एक बहुत प्यारा सिलसिला है, आप इस सिलसिले को मुलाहजा फरमाए, बहुत ही प्यारा सिलसिला है। आज के दौर के अंदर जो इस्लाम के हवाले से कंफ्यूजन फैलाई जाती है या पैदा हो जाती है किसी के भी जहन में, उनका हल इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपको इस सिलसिले में मिलेगा, अंधेरे से उजाले की तरफ। मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक शेयर कीजिए, उनके सिलसिलों को देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी
हजरत, मुझे मालूम करना था कि उर्फ आम में लोगों में मशहूर है कि दो बहनों के साथ अगर शादी करें तो उसमें से उनमें से एक खुश नहीं रहती है, तो इसमें हमारी शरीयत का क्या हुक्म है और ये ऐसा करना सही है या गलत?
जी
इसमें कोई हर्ज नहीं है,
ठीक है,
आप निकाह करें, दो बहनों का भी एक साथ किया जा सकता है, तीन बहनों का भी किया जा सकता है, दो भाई और तीन भाइयों का भी किया जा सकता है। शरीयत मुतहरा के अहकाम पर अमल करेंगे तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह फायदा ही हासिल होगा। उमूमी तौर पर ऐसी चीजें जो पेश आती हैं वो खुराफात की वजह से आती हैं कि अहकाम वो करते हैं कि जो खाना बर्बादी के होते हैं और उम्मीद खाना आबादी के रखते हैं। तो शरीयत मुतहरा के उसूल के मुताबिक अच्छे अंदाज में निकाह करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फायदा ही हासिल होगा, नुकसान नहीं होगा। बाकी कि नजर का अंदेशा है तो नजर के तावीजात ले लें, जो इसके तरीके कार होते हैं काट करने के वो इख्तियार कर लें।
इसमें दो बहनों की शादी दो मुख्तलिफ घरों में, उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन जो जहन में लोगों के आते हैं ना, दो बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई, तीन बहनों की शादी एक ही घर में तीन भाइयों से हुई, तो कहते हैं वहाँ फिर हालात खराब हो जाते हैं, तो उसमें भी है?
देखिये शरीय एतबार से तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, यानी शरीय एतबार से जब वो निकाह एक दूसरे से हो सकता है तो फिर हो जाएगा,
ठीक है।
बाकी असल में आम तौर पे लोगों का जो नजरिया होता है ना वो नजर का होता है कि इसमें नजर लगती है,
ठीक
है, कि तीन बहनों का एक साथ निकाह हो गया हो, तीन भाइयों का एक साथ निकाह हो गया, तो नजर तो बहरहाल किस चीज को नहीं लगती है, एक निकाह के अंदर भी हो सकता है नजर लग जाए, तो नजर की काट करवा ले, उसके तोड़ की खूबसूरत बना ले,
ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए।
हाँ मेरा मंसूर अतारी है वाकेंट से, तो वो दोस्त एक पूछ रहे थे कि वालिद साहब की कब्र पे हमने वो रिकॉर्डिंग लगानी है, वो लगी रहती है हर वक्त, सूरह यासीन चलती रहती है या मतलब सूरह रहमान चलती रहती है, वो एक मतलब सिस्टम रिकॉर्डिंग चलता रहता है, तो ये लगाना कैसा है मतलब कब्रिस्तान में?
जी
ये तो देखें असल में कोई मजार वलीअल्लाह का मजार हो, वहाँ पे सुनने वाले मौजूद हो, वहाँ पे किसी ने रिकॉर्डिंग लगा दी तो एक अलग चीज है कि सुन रहे लोग बैठकर। बाकी रिकॉर्डिंग के जरिए कोई फायदा पहुंचने वाली चीज मुश्किल है,
ठीक है,
और दूसरा को सुनने वाला भी आमतौर पे नहीं होता, यानी जो सुनने का हुक्म है वो जिंदों के लिए, मुर्दे करके सुनते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, लेकिन जो सुनने का हुक्म है वो जिंदों के लिए है, तो इस तरह कब्र के ऊपर रिकॉर्डिंग न लगाए, आप खुद जाए और अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना जाए और वहां पे तिलावत कुरान करें, उसका फायदा इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद साहब को या जो भी भाई लगाना चाह रहे हैं उनके वालिद साहब को पहुंचेगा। बाकी ये रिकॉर्डिंग लगाना ये तरीकेकार ठीक नहीं है, क्योंकि उमूमी तौर पे ऐसा होगा कि वो मुसलसल लगी रहेगी, कोई भी सुनने वाला वहां पर मौजूद नहीं होगा, तो ऐसा करना ठीक नहीं।
घर में पढ़कर भी साल किया जा सकता है, जो रिकॉर्डिंग लगाएगा उसको ऑन ऑफ करने से जाएगा ना,
तो पता नहीं क्या तरीकेकार होगा इसका,
तो वो खुद भी जाकर वहाँ तिलावत की जा सकती है। तो वो एक मैसेज हमारे जो सवाल जवाब हुए उसके तहत आया कि औरत का काम है घर संभालना, अगर औरत को दरसे निजामी का शौक हो तो फिर वो क्या करे?
देखिए दरसे निजामी का शौक हो या कोई और इल्म जो जायज इल्म है जायज तरीके से वो हासिल कर रही है तो उससे शरीयत मुतारा रोकती नहीं है,
ठीक है,
लेकिन दरसे निजामी उसने जो करना है उसका मतलब ये नहीं कि वो उमूर खानादारी को छोड़ देगी,
ठीक है,
या वो बेपर्दगी शुरू कर देगी, कोई गलत काम करना शुरू कर देगी, उसने सारे उमूर को पेशे नजर रख के ये काम करना है। मिसाल के तौर पर अब ये काम करने की वजह से शादीशुदा है, बच्चों की परवरिश में मसला हो रहा है,
ठीक है,
तो शरीयत मुतारा उसको यही कहेगी कि भाई आपको जो फर्ज इल्म आप पर है वो हासिल कर ले,
ठीक है,
बाकी अगर आप तरीके से हासिल कर सकती हैं तो फबीहा, वरना फिर जो आपका काम है उसे निभाइए,
ठीक है,
यहाँ पर आप ये काम ना करें या कोई और जरिया इख्तियार कर लेंगे जिसके जरिए से आप ये कर सकें। इसी तरह और कोई मसला खड़ा होता है कि फर्ज इल्म हासिल कर लिया, जो चीज लाजिम है उसे हासिल कर ली है, लेकिन इसकी वजह से घर के अंदर कोई और मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे शरीयत मुतारा इसे यही हुक्म देगी कि अपने घर को वो ठीक करे जबकि खिलाफ शदीद काम वहाँ पे कुछ न करना।
ठीक है, जो तरीका कार मुफ्ती साहब ने शास्त्र में अमल तो उस पर ही करना है, और अगर आप चाहें दरस निजामी करना और शरीयत इजाजत देती है कोई मसला नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनों के लिए भी दरस निजामी करवाने का अहतमाम दावत इस्लामी में मौजूद है। जामियातुल मदीना जैसे इस्लामी भाइयों के हैं कि जहाँ पर वो दरस निजामी आलिम कोर्स करते हैं, इस्लामी बहनों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जामियातुल मदीना लिल बनात, बनात बिंत औरत को बेटी को कहा जाता है, तो इस्लामी बहनों के लिए और मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि बैरून मुल्क भी जामियात होंगे, तो जहाँ जहाँ जिसको करीब पड़ता है वो दाखिला लेकर दरस निजामी कर सकती है। 6 साल का कोर्स होता है और गालिबन 8 से 1 ही क्लास इनकी होती है जैसे कि इस्लामी भाइयों की होती है, तो इसमें दाखिला लेंगे तो इंशाल्लाह इल्मे दीन हासिल होगा। शव्वालुल मुकर्रम 10 शव्वालुल मुकर्रम से दरस निजामी के जो नए क्लासेज होती हैं, दराजात होते हैं, उनका आगाज हो जाता है। तो इस्लामी बहनें हों या इस्लामी भाई हों, ये पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक के लिए, कुछ ममालिक में मौसम के एतबार से उनके सालाना जो तालीमी अयाम मुख्तलिफ होते हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह में वो शव्वालुल मुकर्रम नहीं है, यूके में भी शव्वालुल मुकर्रम नहीं है, लेकिन अक्सर ममालिक में और पाकिस्तान में शव्वालुल मुकर्रम में ही दाखिले होते हैं। तो आप पाकिस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो, मालूमात ले लीजिए, दरस निजामी आलिम कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। हुजूर सिर्फ चलते चलते ये इरशाद फरमाया कि अभी कोई नियत कर ले और वाकईतन नियत हो तो सवाब मिलना शुरू हो जाएगा।
देखिए यूं नहीं है कि सवाब का मीटर चलना शुरू हो गया, यानी अभी से मीटर चला दिया, ऐसा नहीं है।
ठीक है,
जो नियत की है उस नियत पर इसको सवाब मिलेगा,
नियत करने के अमल पर,
नियत करने पर कि मैं ये चीज हासिल करूंगा तो इस नियत का इसे सवाब मिलेगा। अब ये समझना कि अब जब तक मैं हासिल नहीं करूंगा उस वक्त तक जो है वो मेरा मीटर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है।
नियत करता रहे अपनी,
वो जैसी अच्छी अच्छी नियतें करता जाएगा, नियतें बढ़ाता जाएगा, वाकई वो महल भी नियत का हो कि वहाँ पे नियत की जा सकती हो, तो इस सूरत में सवाब की तजदीद होती रहेगी, और जब वो अमल करेगा तो इंशाल्लाह 10 गुना से लेकर 700 गुना और अल्लाह चाहेगा तो उससे बढ़कर भी सवाब अता फरमाएगा।
अल्लाह ताला हमको सआदत अता फरमाए, सिलसिले का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने अमल करने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی